نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دسمة طارة وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مد بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورت کی ابتدا میں مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، وہاں جواب دینے کی بجائے مسلمانوں کو آپس کے تعلقات کی اصلاح کی تلقین کی گئی اور اب یہاں اس مال کی تقسیم کا فارمولا بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ لڑائی کے بعد اعلان فرمایا کرتے تھے کہ یہ غنائم تمہارے ہی لیے ہیں، میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں بجز خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہارے ہی اجتماعی مسالے پر صرف کر دیا جاتا ہے، لہذا ایک ایک سوئی اور ایک ایک دھاگا لا کر رکھ دو، کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرمناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ اس کے بعد جب سب مال جمع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے۔ اس تقسیم میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک ہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خمس کا ایک جز اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے استعمال ہوگا۔ رشتہ داروں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آپ ہی کے رشتہ دار تھے، کیونکہ جب آپ اپنا سارا وقت دین کے کام میں صرف فرماتے اور اپنی معاش کے لیے کوئی کام کرنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا تو لا محالہ اس کا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا، لہذا آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ان دوسرے اقربا رشتہ داروں کی جن کی کفالت آپ کے ذمہ تھی، اس کے لیے خمس میں آپ کے اقربا کا حصہ رکھا گیا۔ اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی یہ حصہ آپ کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت انجام دے۔ تیسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا رہا۔ یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو
تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ جنگ کے موقع پر ایمان والوں کو جو اخلاق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اپنے زور بازو پر فخر نہ کرنا، خود پر اور اسلحے پر بھروسہ نہ کرنا، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہیں جھگڑو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، یعنی کفار، جو ڈینگے مارتے ہوئے اور اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتے ہوئے فخریہ شعر گاتے ہوئے جنگ کے لیے نکلے تھے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، دشمن سے مجھ بھیڑ کی آرزو مت کرو، یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کسی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا، جو اس قبیلے کا ایک سردار تھا، اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی پورا یقین دلایا، یعنی شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تھا۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین میں خبز سے مبتلا کر رکھا ہے، پاگل کر رکھا ہے، مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں۔ اور یہ طعنہ صرف اس دور میں نہیں، ہر دور میں دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو یہ سننا پڑے دین کی وجہ سے، تو یہ گزشتہ لوگوں کی سنت ہے جو آپ پر پوری ہو رہی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے تھے، لیکن کسی نے دیکھا تو نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر یہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ غیب کے امور میں سے ہے جس پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جو بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور کہتے جاتے تھے، لو اب جلنے کی سزا بھگتو، وہ مر رہے ہیں اور جلنے کی سزا کہاں؟ یہ کس جلنے کی سزا کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہر ہے موت کے فوراً بعد عذاب قبر ہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر دیا اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، الا یہ کہ کوئی شخص گناہ کر کے خود کو سزا کا مستحق قرار دے دے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں کافروں کے مار پڑنے اور جلنے کی سزا کو تشبیہ دی گئی آل فرعون کے ساتھ۔ آل فرعون کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورۃ المؤمن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گھیر لیا آل فرعون کو سخت عذاب نے، کب؟ جب وہ سمندر میں ڈوب رہے تھے۔ کیا ہے وہ سخت عذاب؟ النار، آگ، پانی میں آگ۔ ہاں، اس لیے کہ قبر سے مراد صرف مٹی کا گڑھا نہیں، زمین میں گڑھا نہیں، یا مٹی کا ڈھیر نہیں، بلکہ انسان مرنے کے بعد کہیں بھی چلا جائے، خواہ پانی میں، خواہ مٹی میں، خواہ اس کی ہڈیاں کئی میل کے علاقے میں کسی جہاز کے کریش میں بکھر جائیں، یا کوئی اور طریقہ ہو مرنے کا، خواہ کوئی درندہ پھاڑ کھائے کسی انسان کو اور وہ اس کے پیٹ میں چلا جائے، ان سب طریقوں سے برزخ کی زندگی یا قبر کے عذاب کی بات کی تردید نہیں ہوتی، اس لیے کہ آل فرعون بھی پانی میں ڈوب کر مری اور فرمایا یوردون علیہا غدوا وعشیا، وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام آگ پر، یعنی پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی اللہ کی قدرت سے آگ کی سزا پا رہے ہیں۔ ویوم تقوم الساعة، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی قبر کے عذاب کی نسبت آخرت کا جہنم کا عذاب زیادہ شدید ہوگا۔ بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو اس وقت سورۃ انفال سے پڑھی گئی اور سورۃ المؤمن کی 45 اور 46، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے بھی انسان تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ آل فرعون صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو زیادہ شدید عذاب میں داخل کرو۔ تو قیامت سے پہلے کا عذاب، یہ کون سا عذاب ہے؟ وہی جسے عرف عام میں عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آل فرعون کو دکھایا گیا کہ وہ عذاب کی طرف جا رہی تھی اور ایک لشکر کی صورت میں تھی۔ ان سب چیزوں کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم کو سمجھایا گیا اس کو اتنا ہی مان لینا بغیر کسی تاویل اور حجت کے ضروری ہے۔ اور یہ سب وارننگ انسان کے فائدے کے لیے انسان کو دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنے عمل کو ان لوگوں کو ایسا نہ کرے جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی قوم فرعون کو بھی اللہ نے دنیا کی بڑی ترقی اور خوشحالی دی تھی، لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس انجام کو جا پہنچے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بدترین لوگ جو حق کو قبول نہ کریں، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے سامنے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ ہوا جس میں معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی حضرت عمر بن عبسہ کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر کیا کہ یہ دھوکہ دینا ہے، اور ایک حدیث بیان فرما کر اس معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اصولوں کا پابند ہے۔ جنگ میں بھی اگر کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس میں دھوکہ دینا مومن کی شان نہیں، اور جو دین غیروں کے ساتھ عہد کی پابندی سکھاتا ہے وہ اپنوں سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں تو کس قدر تاکید کرتا ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عہد کی پابندی کی بات کیا کرتے تھے۔
لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا تو کوئی دین ہی نہیں جو وعدے کی پابندی نہ کرے۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ یہاں مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار تیار رکھنے کی بات فرمائی گئی، تاکہ اس سے دشمن خوف زدہ رہیں اور وہ تمہاری طرف غلط نگاہ نہ ڈالیں۔ بہت سے لوگ اس آیت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام تو 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے، یا قرآن تو آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے کیونکہ اس میں گھوڑے تیار رکھنے کے لیے کہا گیا، اور آج کی جنگ تو گھوڑوں کی نہیں ٹینکوں اور توپوں اور جہازوں اور آگ دوزوں کی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے گھوڑے کی ضرورت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی اسلحہ ٹینکوں اور دیگر بکتر بند گاڑیوں کے ذریعے نہیں پہنچتا، آج بھی وہاں گھوڑوں ہی کے ذریعے اسلحہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ آج بھی کسی بھی فوج کے لیے گھوڑوں کی تیاری ضروری ہے کسی نہ کسی محاذ پر۔ ساری دنیا میں آج بھی گھوڑے کی ویلیو اور قدر و قیمت کم نہیں ہوئی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ انجن کی طاقت کو ہارس پاور سے تشبیہ دی جاتی ہے یا اسی سے ناپا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، کہ گھوڑا طاقت اور سواری کا ایک سمبل بھی ہے، یعنی سمبولک فارم میں بھی یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم سوار ہو، اور وہ زینت بھی ہے، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی آئندہ دنیا میں گھوڑوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے جو تم ابھی نہیں جانتے، اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ بہت کچھ آنے والا ہو جو آج کے دور کا انسان بھی نہیں جانتا۔ گھوڑے آج بھی پہاڑوں اور میدانوں اور سمندروں کا وہ سفر طے کرتے ہیں جو بسا اوقات دوسری چیزیں طے نہیں کر سکتی۔ اور دیکھیے کہ اس دور میں جنگ کے لیے اونٹ بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا استعمال یہاں نہیں ذکر کیا بلکہ گھوڑوں کی بات کی کہ جو آج بھی ناگزیر ہیں۔ اور گھوڑا خاص طور پر ایک شان کی علامت بھی ہے، اور جنگی شان و شوکت دکھانے کے لیے بسا اوقات آج بھی فوجی اپنے اسلحے اور دیگر سامان طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے گھوڑوں پر سواری کر کے ایک خاص قسم کی پریڈ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یعنی دین کی وجہ سے مومنوں کے درمیان وہ محبت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے کبھی کسی چیز سے نہ پیدا ہوئی اور نہ اس کے بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے بسا اوقات خون اور دیگر بنیادوں پر قائم ہونے والے رشتوں سے کہیں آگے ہو جاتے ہیں، کہیں گہرے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام کا یہی کارنامہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ان لوگوں کو ایک جگہ پر لا بٹھایا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب فرمایا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی،
تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے خوشحال کر دیا، اور تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس سے جوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے کہ اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول کے احسانات تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، یعنی اس قوم پر جو ایک دوسرے کی دشمن تھی، باہم عداوت رکھتی تھی، اس قوم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات بے مثال ہیں کہ انہیں باہم ایک لڑی میں پرو دیا۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، یہ لڑی ٹوٹ گئی ہے، پھر سے دین کا نام لینے والے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا؟ اسی وقت جب لوگوں کے اندر اللہ کی کتاب کی سمجھ پیدا ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اللہ کی رسی کو، اس قرآن حکیم کو مضبوط تھام لینے سے ہوگا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کی روشنی ہر طرف عام ہو جائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہو تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہو تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہو تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جہاد کی فضیلت بتائی۔ بدر کے موقع پر فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس پر وہ شخص بہت خوش ہوا، اور اس نے امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں، چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی، کھجوریں نکالی اور کھانے لگے، پھر جو بچی ان کو ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا، ان کے کھانے تک تو میں زندہ رہا تو یہ طویل زندگی ہے، پھر آگے بڑھے اور دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی کہنے لگے کہ مجھے احد کے پار سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ ان کا یقین اللہ کی ان آیات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بہت زیادہ تھا۔ جو بات ان سے سنتے تھے اس کو 100% درست سمجھتے تھے۔ ہمارا یہ حال کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی بات سنتے ہیں پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس پہ شک کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اس کے کچھ حصے کو مان لیتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ کر بھلا دیتے ہیں، اور ہمارا عمل اس طرح نہیں بدلتا جس طرح صحابہ کرام کا بدل گیا۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کا مقصد غلام پکڑنا نہیں ہے، مال حاصل کرنا نہیں ہے، تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی، بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے۔ یعنی قیدیوں کو بھی اسلام کی دعوت دو اور اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالو، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دار الاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں یہ بات وضاحت سے بیان کر دی گئی کہ اگرچہ دین کی خاطر قائم ہونے والی دوستی اور تعلق بہت اہم ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن وراثت کے معاملے میں ان کا حصہ نہیں ہوگا الا یہ کہ کوئی کسی کے حق میں کچھ وصیت کر جائے۔ ان کے لیے زیادہ اہم چیز کیا ہے کہ دین کا تعلق تو ہے لیکن وراثت کا تعلق انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو خون کے رشتے میں پروئے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم وراثت میں کفر اور ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔